فرمایا کہ تمام احیاء و اموات کے لیے دعا کرنی چاہیے بلکہ اپنے دعا کرنے سے افضل ہے. دائی کے لیے فرشتے مانگتے ہیں ولکم مثلی. چنانچہ حضرت والا نے شاعر کو ایک مرتبہ یہ دعا بتائی تھی، اللہم کل خیر لکل مسلم و مسلمت. مطلب یہ کہ تمام لوگ کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور جو تمام لوگ کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. فرمایا کہ دوسروں کے قول سے ایسے بے تکلف کی کہ قادر ہو کر منکرات سے روک ٹوک نہ کرے مطلوب نہیں، صرف غیر قادر کو تصدی نہیں ہونا چاہیے. یعنی اگر کوئی سامنے کوئی بات کرے اور وہ غلط ہو اور اس پر یہ قدرت ہو تو اس کو منع کرے اور پھر بھی منع نہ کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے. البتہ جو غیر قادر ہے، مثلاً ایک راستہ چلتے وہ آدمی غلطی کر رہا ہے اور آپ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کے خواہ مخواہ مجھے اس کو بتانا ہے، مسئلہ بتانا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں فساد لیکن اپنا بھائی ہے، اپنے ساتھی ہے، اپنا دوست ہے، اپنا بیٹا ہے، اس کو تو کرنا چاہیے. غیر اختیاری حالات چونکہ خیالات کی چونکہ مضر نہیں، اس لیے اس کا دفع کرنا بھی ضروری نہیں، صرف تکلیف دہ ہوتے ہیں. جس کی تدبیر بتلانا مسلح دین کا کام ہے، اگر تبرعان سے تدبیر پوچھ لیا جائے تو تدبیر صرف یہ ہے کہ ایسے خیالات کی پرواہ نہ کی جائے. اگر پر بھی دفع نہ ہو تو عمر بر صبر کرنے کے لیے آمادہ ہو جانا چاہیے. اگر کسی کو دمک کی بیماری ہو جائے تو اس کا نسخہ بتانا شہر کا کام ہے. اگر وہ اپنے تجربہ سے کچھ بتلا بھی دے مگر نافع نہ ہو تو وہ ذمہ دار ہے. اگر غیر اختیاری خیالات آتے ہوں تو چونکہ اس لیے اس کا دفع کرنا ضروری بھی نہیں ہے. ہاں البتہ اس سے تکلیف ہو سکتی ہے، تو تکلیف کا دور کرنا یہ مسئلے کا کام نہیں ہے. ہاں خاص کے لیے اگر ویسے تبرعان بتا دے تو علاج بات، تو وہ یہ ہے کہ ایسے خیالات کی پرواہ نہ کرے. اگر پر بھی دمر نہ ہو دفع نہ ہو تو عمر بھر کے لیے سبب آمادہ ہونا چاہیے. مثلا ایک شخص اندھا ہے تو کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو مار دیں گے؟ پھر بھی کام کریں گے، جتنا کر سکتے وہ کرے گا. تو یہ عمر بھر بھی اگر رہے گا تو ہاں جی، تو بس اس کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ بس ٹھیک ہے مجھے یہی کرنا ہوگا. ہاں جی، اور تبھی بھی ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اگر اس کے لیے تیار نہ ہو تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. آدمی اگر تو میں لگے رہے نا کہ کب ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پرواہ کر رہا ہے. جب پرواہ کرے گا ٹھیک بھی نہیں ہوتا. اگر کسی کو دمک کی بیماری تو اس کا نسخہ بدلانا شیخ کا کام نہیں. اگر وہ اپنے تجربے سے کچھ بدلا بھی دے مگر وہ نافذ ہو تو بھی ذمہ دار نہیں ہوتا. مطلب جو اس کا ڈومین ہے اسی پہ بات کرے. اب جیسے میں بعض دفعہ دم وغیرہ سے انکار کر لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے ذمہ نہیں، اس لیے مرید بنتا ہے تو نہ بنے. ضروری تو نہیں کہ ہمارے سارے لوگ ہمارے ہی مرید ہو، زور کے پاس جائیں جو دم والے لوگ ہیں. ہاں جی، یہ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ یکسوئی ضروری ہے اس کام میں. یکسوئی کے لیے اگر کوئی اس قسم کا وہ بنا دے اپنا مزاج کہ میں نے یہ کام کرنا اور یہ نہیں کرنا. ہم مثال کے طور پر میں اس وقت جا کر یہ باہر جو بچے ہیں پھر نویں دسویں جماعت میں، ان کو میں فزکس پڑھا سکتا ہوں، کیمسٹری پڑھا سکتا ہوں، وہ بھی دین کا کام ہوگا، اچھا کام ہوگا، ان کو بھرپائی ہے، تو شروع میں کر تو سکتا ہوں اور لوگ کرتے بھی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں بھائی مجھے ایک سوئی چاہیے اس کام کے لیے، میں وہ نہیں کر سکتا. میں کروں گا تو میرے ایک سوئی ختم ہو جائے گی. تو جیسے وہ کام ہے سر دم وغیرہ بھی ہے، یہ بھی خیرخواہی ہے. لیکن اب ساری خیرخواہی ہے تو ایک آدمی نہیں کرتا، وہ پھر دوسرے کام رہ جاتے ہیں. انفعالات غیر اختیاری ہوتے ہیں اور کوئی غیر اختیاری مقصود نہیں، دو محمود ہو. ان کے ساتھ یہ معاملہ رکھنا چاہیے کہ لا تاسو علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما اتاکم. انفعالات اس کو کہتے ہیں کہ جیسے انسان کس چیز کے اثر پذیر ہوتا ہے، تو یہ غیر اختیاری ہے.
جس مزاج جس کا اللہ نے بنایا اس طریقے کا ہوگا. بعض لوگ سینسٹو ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. ہاں، اور کوئی بھی غیر اختیاری چیز مقصود نہیں ہو سکتی، وہ محمود ہو تو اس کے ساتھ اتنے معاملہ کرنا ہو سکتا. یہ اس لیے کہ تاکہ آپ سے کوئی چیز رہ جائے تو اس کا افسوس نہ ہو، اور جو تمہیں مل جائے تو اس کے اوپر وہ نہ ہو، ناز نہ ہو، طرف نہ ہو. بس مل گیا مل گیا، نہیں ملے گا نہیں ملے گا. اس لیے یہ خشکیات بھی اس میں آگے دوسری چیزیں بھی تھیں. غیر اختیاری ہیں، غیر اختیاری چیز جو بھی ہو کے مقصود ہونے پر کرے گی. مثال کے طور پر اگر یہ مقصود ہو تو کوئی کشف کو کیسا کرے گا، اس کے لیے کیا کرے گا؟ کوئی طریقہ ہے؟ بس نہیں، نہیں. غیر اختیاری، جب غیر اختیاری تو مقصود بھی نہیں، لہذا اس کو اتنا رکھنا چاہیے. ذکر میں راجے کیا ہے؟ ذکر میں راجے کیا ہے؟ ذکر میں راجے فی نفسی خفی ہے. بعض مصالح کی بنا پر جہر غیر مفرد بھی مطلوب ہے، اور مغلوبیت میں مفرد پر بھی غفاف ہے. مطلب یہ کہ ذکر میں کیا کرنا چاہیے، راجے کیا ہے، کون سے ذکر زیادہ بہتر ہے، خفی کرنا چاہیے یا جہر؟ فرمایا کہ ذکر میں راجح جو ہے وہ تو فی نفسی خفی ہے، یعنی چپ کر کرے اللہ پاک کو یاد کرنا ہے. لیکن بعض مسئلہ تو جو بنیاد پر جہر غیر مفرد، یعنی ایسا جہر جو بہت زیادہ نہ ہو، پریشان کرنے والا نہ ہو، وہ جو ہے نا وہ بھی مطلوب ہے. اور جب انسان مغلوب ہو تو اس وقت مفرد بھی آتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے. طریق و وسائل میں تحمل تعب نہ مجاہدہ ہے نہ موجود عرب. طریق و وسائل میں تعب، تعب مطلب جس میں تکلیف اٹھانا پڑتا ہے بلا ضرورت، قصداً برداشت کرنا نہ مجاہدہ ہے نہ موجب اجر ہے. مثلا مسجد کے امام میں سردی کے زمانے میں گرم پانی موجود ہو اور خوض میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہو تو گرم پانی چھوڑ کر خوض سے وضو کرنا مجاہدہ اطراف نہیں ہے. ہاں، مقاصد میں تاب برداشت کرنا مطلقاً موجب ثواب ہے. مثلا نماز کو طویل رکوع سجود سے ادا کرنا ہر حال میں مجاہدہ ثواب ہے، جبکہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو، چونکہ امام کو تصفیر صلاۃ کا حکم ہے. اس طرح فرض نماز کو جماعت سے ادا کرنا مجاہدہ اور موجب عمل ہے. وہ جماعت سے ادا کرنے میں تعب ہوتا ہے، بشرط کہ تعب تعمل سے زیادہ نہ ہو اور دوسرے کو پریشانی کا سبب نہ ہو، کیونکہ امور مقاصد میں ہیں. مثلا اپنے اولاد کا ایسا پابند ہونا کہ سفر میں رفقا کی پریشانی کا خیال نہ کرنا شرن غیر معمول ہے، کیونکہ رفقا کی رعایت مقدم ہے اپنے معمولات کی رعایت سے. مطلب یہ ہے کہ اب دیکھ لیں، ایک آدمی ہے ورزش اس کے لیے اچھا ہے تو ورزش کرے، لیکن اس طرح اٹھے کہ دوسرے لوگ اس کے ساتھ جاگ نہ جائے اور کا نقصان نہ ہو، کیونکہ اس کا ذاتی کام ہے. کچھ ذاتی کام ہے تو اس میں پھر اوروں کا حرج نہیں ہونا چاہیے. حضرت والے کی رائے متعلق احکام جمعہ، مسئلہ مجتہد فی ہے، اور مجتہد فی میں کس جانب پتہ نہیں ہو سکتا، صرف ترجیح ہوتی ہے، اور وجود ترجیح میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے. یہاں بھی باوجود اتحاد منشا کو لینے میں احتیاط کی صورت احتیاط میں اختلاف ہو گیا ہے. بعد میں جمعہ کو اختیار سمجھا لے انتی تیقن بے براعت ذمہ، اور بعد میں وجود اجتباع کے ظہر کو بنا پر جمعہ کو عمل کے لیے اختیار کر کے عوام کے لیے ترک ظہر کو اختیار سمجھا بے انفی بے عقادت عوام العمر، اور خواص میں کسی معذور کو متعمل نہ ہو تو ان دونوں کو احتیاط کی جمع کرنے کا طریق بدلا دیا. یہ علمی مسئلہ ہے یہاں علماء کے لیے. اور میں کہ جو کہا جاتا ہے کہ بلا مجاہدہ محض تصرف کے ذریعے سے دفعتاً حصول کمال ہو جاتا ہے، وہ کمال نہیں بلکہ ایسے تصرف سے کیفیات پیدا ہو جاتی ہے جو مقصود نہیں، کیونکہ ان سے کوئی برائے حاصل نہیں ہوتا جو کہ مقصود ہے. پر یہ کیفیات بھی جو کہ توجہ سے پیدا ہوتی ہے دیر پا نہیں ہوتی ہے. تیسرے، اس توجہ سے بہت ذوق ہوا طبیعہ بعض مرتبہ کوئی ذریعہ جسمانی پہنچ جاتا ہے. مطلب مجاہدہ کے بغیر کوئی جلدی سے انسان کے اندر کوئی چیز پیدا کرنا چاہے تو یہ اگر یہ حصول کمال اتنا نہیں ہوتا, وہ بلکہ صرف یہ ہے کہ اس سے کچھ کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں جن کو لوگ کمال سمجھنے لگتے ہیں, پھر یہ کیفیات بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, پھر ختم ہو جاتی ہیں. اور تیسرے یہ کیسے نقصان بھی ہو سکتا ہے, یا جس پہ توجہ کیا جائے اس کو یا جو توجہ کر جائے اس کو, دونوں میں نقصان ہو جائے. اس لیے ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں, ہمارے یہاں اس کی توجہ نہیں کی جاتی, کیونکہ اس میں اپنے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اس کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. جو دوسرا روٹی کو جلدی پکاؤ گے تو جلدی جا کے اپنے وقت پہ پکیں گے, پروسیجر کے ساتھ. مطلب اب روٹی کے لیے نیچے آگ نہ ہونا یہ بھی مسئلہ ہے, آگ ہونا لازمی ہے, لیکن آگ اتنا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اس سے روٹی جل جائے وقت کو کم کرنے کے لیے. تو ہمت بھی کرنا چاہیے لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ انسان ختم نہیں ہو جائے. اب آپ کی طاقت ہو صرف ایک من وزن کو برداشت کرنے کا, آپ کے دو من ڈال دیے کیا ہو جائے گا, آپ ہر چیز کا. فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بلا مجاہدہ حصول کمال ہوا ہو الا ماشاء اللہ. طالب کو چاہیے کہ صبر و استقلال اور یکسوئی کے ساتھ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے, جب وقت آئے گا تو مقامات اور عالم سے جو کچھ اس کے لیے مناسب ہوگا وہ خود اس کو عطا ہو جائیں گے. جلدی نہ مچائے, میں اکثر یہ کرتا ہوں, جلدی نہ مچائے, جلدی مچانے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جلدی مچانے سے کہ شیخ پر بدگمانی ہو جاتی ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ سے پر بدگمانی پر پہنچ جاتی ہے, جس کی وجہ سے مردود ہوتا ہے. خطرناک بات ہے جلدی مچانے سے. فرمایا کہ ایسا کوئی نہیں جس کو بلا مجاہدہ حصول کمال کر الا ماشاء اللہ. لہذا صالح کو چاہیے کہ صبر استقلال اور یکسوئی کے ساتھ اپنے شیخ کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے, جب وقت آئے گا تو مقامات و حالت میں جو کچھ اس کے لیے مناسب ہوں گے وہ خود اس کو عطا ہو جائے گا. لوگ جلدی مچائیں, جی مجھے تو یہ چیز آتی نہیں ہوتی. اگر آپ کا اعتماد نہیں تو کسی اور جگہ چلے جاؤ, ہم خدمات کیوں خراب کر دیں اپنا دل دیکھا بازار طریقہ یہ یہی بات شروع ہو جائے. فرمائے کہ دیکھیے ایک ہی بات ہوتی ہے, اگر کسی کسی کے کلام میں کچھ اثر رکھتی ہے اور کسی کلام میں کچھ, اگر کوئی کسی کافر کا نام لے زبان خراب کرنا کہا جائے گا, لیکن قرآن میں بعض کفار کا نام ہے جیسے فرعون قارون حامان وغیرہ تلاوت میں جنہیں کہنا بات کی وجہ زبان خراب ہونے کے فی حرف دس نہیں کیا ملتی. سبجیکٹ ٹو پوزیشن. قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے. فرمایا کہ لوگوں کو شکایت ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ کہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر تدبر کے ساتھ نہیں, صرف الفاظ پڑھ لیتے ہیں. اس سے معلوم ہو کہ اثر کے لیے صرف شے نافع کا وجود کافی نہیں بلکہ وجود مع شرائط ہونا چاہیے. جو اس کی شرائط ہیں, جیسے ہم کسی بھی چیز کو بناتے ہیں کیمیکلی, تو اس کے لیے سارے کنڈیشن پورے ہونے چاہیے, پھر وہ چیز ہو سکتی. صرف وہ انگریڈینٹس ہونا کافی نہیں, آپ ان چیزوں کو جمع کر لیں نہیں, بلکہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ وہ ساری کنڈیشن بھی پوری ہوتی ہے, وہ جو پروسیجر ہے وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر بھی نہیں. یعنی وہ پروسیجر, میں روٹی کی بات کر رہا تھی, آگ موجود ہے, آٹا موجود ہے, ہاں جی توا موجود ہے, یہی انگریڈینٹس ہیں. لیکن اگر وہ پروسیجر فالو نہ کرو, مطلب جو سپیڈ جتنا اس کو جتنا آہستہ آگ پہ یا جتنا تیز آگ اس کو رکھنا ہے, وہ نہیں ہوگا تو یا جل جائے گا کچی رہ جائے گی. تو شرائط ہمارے اعمال میں کل الوجو ہمارے قدرت کے نہیں, صرف آلات ہمارے اختیار میں, بس ہمارے اعمال بھی جو موقوف آلات پر من کل الوجو ہمارے قدرت کے نہیں ملے. بالکل وہی ہے نا, میرے ہاتھ میں اگر موضوع میں اس کو کیسے دوں گا؟ اگر ہمارے اعمال بھی تو آلات پر ہوتے ہیں اسی قسم کے احکام ہوں. نماز کا حکم بدل جاتے ہیں نا, بیمار جب ہو جاتے ہیں. ہر علم کا معلوم جدا ہوتا ہے. فرمایا کہ علم کا شرف معلوم کے شرف پر موقف ہے, اور معلوم اس کو کہتے ہیں جس کے حالات اس کے علم میں. یہ آپ لوگ کی منطق کی باتیں بھی ہیں. فرمایا کہ علم کا شرف معلوم کے شرف پر موقف ہے, اور معلوم اس کو کہتے ہیں جس کے حالات اس علم میں بیان کیے جائیں. اور ہر علم کا معلوم جدا ہوتا ہے. جس علم کا معلوم جس درجے میں, اس درجے میں علم بھی ہوتا ہے. مثلا علم زراعت کا معلوم, یہ زراعت یعنی کھیتی کرنے, اور کناسی کا معلوم پاخانہ ہے. جو نسبت ان دونوں معلوم ہیں یعنی کھیتی اور پاخانہ میں, وہی نسبت ان کے علموں میں بھی ہوگی. مطلب جو علم جتنے اونچی چیز کا ہوگا تو ظاہر ہے وہ مطلب قرآن کا علم ہے, اور کبڈی علم. جو ان دونوں میں نسبت ہے تو اس کے علموں کی وہی تناسب ہوگا. ٹھیک ہے نا. اچھا, ظاہر کا پخانہ نجس اور ارزل ہے چیز ہے, اور زراعت صاف ستھری اور دشرف چیز ہے. لہٰذا علم کے تناسی ارزل ہوگا اور علم فلاحت اشرف, اور علم تناسی علم فلاحت کے سامنے علم کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہوگا. اس طرح علم دین کا معلوم حق تعالیٰ کی ذات و صفات اور احکام ہے. تمام علم دین کا حاصل یہی ہے, اور دیگر تمام علوم کا معلوم دنیا ما سوا اللہ ہے. اور جو نسبت دیا یا ما سوا اللہ کو حق تعالیٰ کے ساتھ ہے, وہی نسبت علوم دنیا بھی کیوں ہوگی. علم دین کے ساتھ اس نسبت کے متعلق وجود کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ کس پتہ حق رقم عالم ساتھ حق تعالیٰ کی ذات و صفات کو تو کس چیز کے ساتھ کچھ نسبت ہے دی جا سکتی. وہ باقی اور سب پانی, اور زندہ اور سب مردہ, وہ غنی اور سب محتاج, وہ موجود اور سب چیزیں معدوم. کل شہن لیکن اللہ وجہ, غرض دونوں چیزوں میں کوئی نسبت نہیں کرا دی سوائے اس کے کہ علم دین پر موجود کا اطلاق کیا جائے اور دیگر علوم پر معدوم کا. اب میرا دعویٰ قریب الفہم ہو گیا ہوگا کہ علم دین کے سامنے دیگر علوم کے علم چلانے کے مستحق نہیں ہے. قابل تو کیا کہ علم دین کو علم مت کو فن کو پیشہ کو حلف کو کیسے دور سے میں کوڑی لائک عقید میں جو ہے اس چیز کو صاف کر لیا. تو یہ اصل میں بات ہے علم علم کا. ہم لوگ آخر چیز لوگ کو بتاتے, لوگ کو سمجھ نہیں آتی بھائی فن ہے اور وہ علم ہے. لیکن حضرت نے بہت تفصیل کے ساتھ وہ چیز بتا دی. یہ اللہ کا ساتھ خالق ہے, اور یہ دنیا کے ساتھ خالق ہے. بلکہ آگے اگر آپ بڑھو گے تو علم الہی میں بھی دو باتیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ بشر حافظ رحمۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں؟ تو عالم بھی نہیں. میں نے فرمایا کیوں نہ جاؤں, میں عالم بالقرآن ہوں وعالم باللہ ہے. دیکھ لے مطلب ہر ایک اپنے لیے خبر ہے. میں عالم بالقرآن ہوں اور وہ عالم باللہ ہے, تو گویا کہ اس کے پاس جانے سے مجھے قرآن کی سمجھ آئی. جو چیزیں مفود مفید ہوں ان کے سیکھنے کی جات ہے, لیکن موجب فضیلت اور جز دین نہ کہوں. دیکھیے پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں جن کو سب دنیا مانتی ہے, لیکن اس بات کو کوئی عقل مند جائز نہیں رکھتا. نہ شریعت یہ تعلیم دیتے کہ اس کو باپ بنا لو یا اس کو میراث دو. ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ اس کاروبار میں جائز لحاظ رکھو اور قدر کرو, اس کے احتیاج اس کی مدد کرو, لیکن اسی حدود پر اس کو حدود پر رکھو جو پڑوس کے لیے مناسب ہے. ذوی القربہ پر مقدم نہ کرو. اسی طرح ان تمام چیزوں کو جو مفید ہیں سیکھنے کی اجازت ہے بشرطی کے حدود کے اندر, لیکن ان کو کوئی علم شرعی یا باعث فضیلت اور جز دین ہو. اس علم کو بشر علم کہہ دو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے مقابلے میں کرنے والا حضرت کو اللہ پاک نے جو